فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، ہمیں تو دنیا میں رہ کر آخرت کمانی تھی، مگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا کمانے لگ گئے۔ امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بے شک دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یوں مطلب قرآن کریم سے یہی پتہ چلا کہ ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو جو اطاعت خدا و مصطفیٰ میں جو کام ہوں گے وہ عبادت ہیں۔ یوں ہمیں مطلب اللہ پاک کی عبادت میں زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے اور دنیا کمانے میں مشغول ہوئے، زندگی کا مقصد گویا یہ بنا لیا کہ کھاؤ پیو جان بناؤ، دنیا میں آئے کس کے لیے، موج کرو۔ تو یہ موجیں سب نکل جائیں گی اگر شریعت کی پابندی نہ کی گئی اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزری تو رب کی ناراضی کی صورت میں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، قریبی رشتہ دار ان میں آپس میں ناراضگی ہو جائے تو کلوز رشتہ دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، وہ آپس میں صلح کرانے میں کیا کردار ادا کریں اور صلح کرانے کی کیا فضائل ہیں؟ فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں ناراضگی ہو جائے تو لوگ قریب بھی نہیں آتے، تو ایسا کرنا کیسا؟
بس صلح و خیر، صلح جو ہے اس میں بھلائی ہے، صلح خیر ہے۔ رشتہ داروں میں بھی صلح کرانی چاہیے، مسلمانوں میں بھی صلح کرانی چاہیے، اور وہ کروائے جو اس کا اہل ہو، جو انصاف کر سکتا ہو، شریعت کے مطابق صلح کروا سکتا ہو، ورنہ اس کام کے لیے عام طور پر گناہوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنانا کیسا، یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائے یا کوئی کسی دوسرے نام سے پیج بنا کر اسے چلائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
اب اس میں یہ کہ دوسرے کے نام پر سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی جیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ تو ایک صورت ہے کہ لڑکا لڑکی کے نام پر چلائے، اس سے کیا یہ چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ ورنہ دوسرے نام پر یوں ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بچے کا نام لوگ لکھتے ہیں، وہ بیٹے کی تصویر دیتے ہیں، چھوٹے بچے کی تصویر دیتے ہیں، اور یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ نہیں چلا رہا، یہ پیج تو چلا کوئی اور رہا ہے. اس طرح جیسی صورت ہوگی ویسا ہی مطلب اس کا مسئلہ ہوگا. مقصود دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو پھر تو وہ گناہ کے کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہی ہے کہ نکاح کا گواہ یا وکیل وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے اور اس کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟
نکاح کے گواہ دو عاقل بالغ مرد ہوں، یا ایک عاقل بالغ مرد اور دو عاقلہ بالغہ عورتیں ہوں. وکالت کے لیے وکیل کا عاقل ہونا، یعنی عقل اس کی سلامت ہو، ہونا یعنی مجنون یعنی پاگل، یا اتنا چھوٹا بچہ جو لا یا عقل ہو، نہ سمجھ ہو، وکیل نہیں ہو سکتا. بلوغ یعنی بالغ ہونا اور حریت یعنی آزادی، اس کے لیے شرط نہیں. یعنی نابالغ سمجھدار کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں. مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت جلد 2 کا مطالعہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عمرے سے واپسی آتے ہوئے جہاز میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز ادا کر لیتے ہیں اگر جہاز میں، تو پھر وہی نماز ہمیں دوبارہ آ کے لوٹانی ہوگی اپنی جگہ پر پہنچ کے. جہاز میں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے یہ بھی رہنمائی فرمائیے.
ہوائی جہاز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہے یا پرواز کر رہا ہے، فلائی کر رہا ہے. ان 2 صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور اس کی دوبارہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں. جب رن وے پر جہاز چل رہا ہے، ایسی صورت میں فرض، واجب اور سنت فجر ادا نہیں ہوں گے. ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو نماز پڑھ لے، بعد میں دوبارہ ادا کرے. یہ تیسری صورت بیان ہوئی. اچھا مزید اس میں چوتھی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور جہاز ٹھہرا ہوا تھا، دوران نماز چل پڑا یا اڑ رہا تھا اور اتر کر زمین پر آ گیا، تو نماز ٹوٹ جائے. یہ دار الافتاء اہل سنت کے فتوے کا خلاصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام زاہد عثمان ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ادھار پیسے لے کر حج کر لیا یا کسی دوسرے بندے نے اس کو حج کروا دیا، تو کیا اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ اگر فیوچر میں اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں، اور کیا اس پہ دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا یا جو اس نے پہلے کیا تھا وہی کفایت کرے گا؟
اگر وہ فرض کی نیت سے حج کرتا ہے اور پیسے اس کو بھلے کسی نے دیے ہیں یا اس نے ادھار لیے، تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا. ہاں اگر کسی نے پیسے دے کر شرائط کے مطابق حج بدل کروایا ہے اور اس نے پہلے حج کیا تو نہیں ہے، حج بدل کیا اس نے، تو اب یہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی طرف سے ہوگا جس کی طرف سے اس نے حج بدل کیا ہے.
حضور حج بدل کے تعلق سے اگر رہنمائی آپ کی طرف سے ہو جائے، مشورہ مل جائے کہ جب اگر کوئی شخص کسی کو حج بدل کروانا چاہتا ہے یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو حج کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انتخاب کے طور پر کوئی آپ کا مشورہ ہو تو ارشاد فرما دیں، آپ کی سوچ اگر اس میں آپ شیئر کر دیں کہ اس کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز افضل ہے، کس سے زیادہ اہمیت و ملحوظ رکھنا چاہیے، تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟
تو حج بدل کے لیے تو اپنے شرائط ہیں اس کے، اور حج نفل کے تو حج ثواب کے لیے کرے اور حج کرے اور ایصال ثواب کر دے. اگر کوئی کرواتا ہے میرے ماں باپ کے لیے، تو ماں باپ کی طرف سے وہ نفل حج اگر وہ کروا رہا ہے تو وہ ایصال ثواب کر دے اس کو. باقی وہ اس کے لیے الحج بدل میں تھوڑا مسائل ہے جو جس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. رفیع الحرمین میں کچھ مسائل ہیں، بہار شریعت میں زیادہ تفصیل ہے 6 حصے میں. بہرحال یہ کہ انتخاب اس کا کریں جس کو حج کرنا بھی آتا ہو. عام طور پر حج کے مسائل لوگ جانتے نہیں. اگر میں کہوں کہ 99.9 لوگ حج کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مبالغہ نہ ہو، کیونکہ وہ بہت کچھ دیکھا ہے نا میں نے، کچھ بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کے نام پر اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کے جلوے دیکھنے کے لیے یہ محبت پہ چلتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، لیکن سیکھنا ضروری ہے. ورنہ ابھی نماز جو پانچوں ٹائم روزانہ فرض ہے، لیکن برسوں سے جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عام طور پر ان کو بھی نماز درست پڑھنا نہیں آتی، یہ حقیقت ہے. مسائل سیکھے نہیں تو آئیں گے کیسے، سیکھے نہیں ہوتے، وہ دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مطلب حج تو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر شرائط پائے جانے کی صورت میں فرض ہوتا ہے، یہ ایک دم سے اس کے مسائل کیسے آ جائیں گے، سیکھنے پڑیں گے. تو اس کو بھیجے گا جو حج کے مسائل جانتا ہو. اچھا اب اس کے لیے کسی اچھے عالم کا انتخاب کرے، دی بیسٹ، کہ وہ مسائل ظاہر ہے کہ وہ مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے ان چیزوں کو اور درست حج کریں، اس کی امید زیادہ. یا پھر یہ کہ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں اپنے دعوت اسلامی کے اس میں مجلس حج و عمرہ، تو ان کے تحت بھی کچھ حج بدل کروائے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، جو اسلامی بھائی دیتے ہیں کہ ہم کو حج بدل کروا دو، یہ بھی بھیجتے ہیں. تو اس طرح دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کو بھی حج کروایا جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ بھیجتے ہیں ان کے ذریعے حج بدل وغیرہ، اور دیگر مبلغین کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ منجھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب مسائل میں اس میں اس میں، تو ان کو بھی بھیجا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کے لیے شاید زیادہ سوٹیبل رہے گا کہ حج بدل ہو جائے، ورنہ عام آدمی کو آپ پکڑ کے دے دیں گے کہ میں حج بدل کر رہا ہوں تو اس بیچارے کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے، وہاں چلا جائے گا. وہ جنرلی مطلب نئی معلومات ہوتی تو معلومات ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنا چاہیے. رفیع الحرمین کا مطالعہ کریں، پھر اب تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ اور جو آن لائن سروسز ہیں اس میں بھی حج عمرہ ان سب کی تربیتیں دی جاتی ہیں، سیکھ کر جانا چاہیے.
نارملی ہمارے یہاں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے یار کسی غریب کو حج کرا دو نا، تو اب غریب کی ہمدردی کے طور پر غریب کو حج کروانا اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کو حج کروانا، لیکن خیر آپ نے جن کا حوالہ دیا ہے وہ عموماً طور پر مالدار ہوتے نہیں ہیں، اور حج کی تمنا اور مکہ مدینہ دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی ہوگی. تو ایسی صورت میں یہی جو امیر سنت نے جب ارشاد فرمایا کہ محض ایک غریب دیکھنا کہ یہ غریب ہے اس کو بھیج دو، یا فلاں میرا رشتہ دار ہے اس کو بھیج دو، اور ایک ایسے کو بھیجنا جس کو آتا ہو، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ شرعی مجبوری کی صورت میں نائب بن کر دوسرے کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اس کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جائے، یہ حج بدل کہلاتا ہے. تو اب جس کا انتخاب کرنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کو ایسا انتخاب کر کے دے دے گی. امیر سنت فرمایا کہ ہمارے مفتیان کرام ہیں دارالافتاء اہل سنت کے دیگر اسلام بھائی ہوتے ہیں، یہ بہت پیاری اور بہت ہی عمدہ سوچ امیر سنت نے بہت برسوں پہلے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ جو بھی مفتی ہونا وہ حاجی ہونا چاہیے. تو عالم بھی حاجی ہوگا تو وہ حج پہ جانے والوں کی رہنمائی فرمائے گا نا. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟
ہاں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہم نے دارالافتاء اہل سنت میں سیدھے شروع کیا تھا، کافی سال ہو گئے اس کو. میں سوچ رہا تھا پہلے سب سے پہلے کس کو بھیجا، وہ یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا نام ذہن میں. تو کسی مخیر اسلام بھائی سے پہلے تو ذرا کانٹیکٹ کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرچہ دے دوں گا. اس طرح ہم نے ایک دارالافتاء اہل سنت کے مفتی کو بھیجا تھا. میری سوچ تھی کہ اب یہ ان کو لوگ مسائل تو پوچھتے ہوں گے، حج کے طواف کے اور طرح طرح کے مسائل پوچھتے ہوں گے، کتابوں سے پڑھ کر یہ جواب تو دیتے ہوں گے، لیکن پریکٹیکل اور چیز ہے مشاہدہ، یہ دیکھ لیں گے مشاہدہ کر لیں گے تجربہ کر لیں گے تو یہ بہتر طریقے پر امت کی رہنمائی کر سکیں گے. یہ شروع کیا تھا تو اب تو الحمدللہ اور اس میں کافی ترقی ہو گئی ہے، تو کئی اسلامی بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف سے اسی انداز پر حج پہ جا رہے ہیں ہر سال، اور مخیر اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھیج بھی رہے ہیں. آپ بھی بھیجنا چاہیں تو خوش آمدید.
ماشاءاللہ موضوع حج ہے، باتیں بھی حج کی ہیں، تو اللہ کرے وہ دعا بھی کر دے حضور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ پاک ان کو حج کرنا نصیب فرمائے، اور خاص ان کے لیے حضور کہ بہت بڑی تعداد ہے جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کیا. وہ عمرے کر رہے ہیں سال میں دو دفعہ بعد اگر عمرے کر لیتے ہیں اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے حج نہیں کیا، وہ حج کر لیں اور کسی صورت اگر ان کا جیسے ہے فرض تو فارم بھریں اور یا جو بھی سلسلہ کر کے حج کریں.
حج میں اصل مشقت ہوتی ہے, عمرے میں مشقت کم ہوتی ہے اور رش بھی کم ہوتا ہے, حج میں رش بھی زیادہ ہوتا ہے. منا, عرفات, مزدلفہ یہ سب آنا جانا, حالانکہ سب پر لطف سفر ہوتے ہیں اور مزے کو مزہ آتا ہے, لیکن یہ کہ بعض نازک مزاج جو ہوتے ہیں وہ اس لیے وہ حج سے محروم رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جن پر حج فرض ہو گیا یعنی اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے اور قرضے میں بھی نہیں ڈوبا ہوا کہ خرچہ اس کا فارغ ہے, پھر یہ کہ اس کے جانے سے یہ بھی نہیں ہے کہ چلو اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی یعنی کہ رکاوٹیں شرن نہیں ہیں, اور بھی کچھ شرائطیں اس کے رکاوٹوں کے, تو اس طرح یہ رکاوٹ نہیں ہے. اور ایک تعداد ہے وہ بھاری تعداد ہے کہ جن کے پاس رقم ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی ہے اور 100 کو حج کروا دیں اتنا خرچہ ہوتا ہے, لیکن خود نصیب کی بات ہے یہ نہیں کرتے. تو جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کریں, برا خاتمہ ہونے کا خطرہ ہے, بری موت ہونے کا خطرہ ہے. یعنی حدیث پاک میں یہاں تک تنبیہ کی گئی, یعنی خبردار کیا گیا کہ ایسے لوگ جن پر حج فرض ہو اور نہ جائیں, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, چاہے یہودی ہو کر مریں چاہے نصرانی یعنی کرسچن ہو کر مریں, یعنی غیر مسلم ہو کر یہ مریں, دیکھیں یہ تنبیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے جو حج نہیں کرتے فرض ہونے کے باوجود. تو اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ حج کرے, حج بدل ہر ایک نہیں کروا سکتا, اس کے شرائط ہیں, خود حج کر رہا ہوگا, اس لیے وہ حج فرض جنہوں نے نہیں کیا تو وہ فوری طور پر تیاری کریں. اب تو پیکج بہت تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں. ایک دور تھا ہمارے یہاں کے وہ سفینے سے حج ہی جاتے تھے, اسٹیمر سے, کراچی کا مجھے پتا ہے, اسٹیمر سے جاتے تھے, ہوائی جہاز بھی جاتے ہوں گے لیکن یہ کہ اسٹیمر سے بھی جاتے تھے, زیادہ اسٹیمر سے بہت جاتے تھے. وہ مطلب میرا خیال ہے 60 دن کا پیکج ہوتا تھا, 2 مہینے. اب بڑا آدمی اور 2 مہینے اللہ کے لیے دے دے, دنیا کے لیے جتنا لے لو, اس سے ساری عمر لکھوا لو دنیا کے لیے, اللہ کی راہ میں جانے کے لیے اس کے پاس ٹائم جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. 2 مہینے. اب تو خیر ہمارے یہاں پانی کا جہاز تو ہے بھی نہیں حج کے لیے, ہوائی جہاز ہی ہیں. تو اب تو پیکیج بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے, ہفتے ہفتے کے 8 دن کا 7 دن کا غالباً یہ پیکیج ہوتا ہے حج کا, زیادہ دن کے بولتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیم ہوتی ہے حج کی اور جو ریگولر اسکیم خاص کر, اس میں غالباً 40-45 دن ملتے ہیں, زیادہ دن ملتے ہیں. آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو زندگی کے یہی تو حسین لمحات ہوتے ہیں جو مکے مدینے میں گزرے, لیکن یہ کہ جو اگر نہیں ٹائم رکھتے اپنے پاس تو وہ کم از کم چھوٹے پیکیج میں چلے جائیں, 8 دن والے 10 دن والے پیکیج میں حج کر لیں. حج کے دن ایام حج 5 ہیں, 5 ڈیز حج کرنے اور مدینہ کی حاضری بھی دینی دینی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, آقا کے دربار میں تو سلام عرض کرنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے, تمہارا لے کے حج کر لینا چاہیے. اب تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں, ہم کو پتا ہے نا پہلے تو جو مطلب گرمیوں میں جو مسائل ہوتے تھے, ایک دور تو تھا پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا. مینا شریف میں تو پنکھے دیکھے میں نے اور تقریباً ہر سال آگ لگتی تھی تقریباً, یعنی باہر ہاں ایسا ہوتا تھا مینا کے خیموں میں آگ, چولہوں پر پابندی تھی لیکن لوگ چھپ چھپا کے چولہے لے جاتے تھے کھانا پکاتے تھے, وہ پھر کپڑے کے خیمے ہوتے تھے کیمپ, تو اس میں آگ پکڑ لیتی تھی, آگ لگتی تھی یہ اور بڑے نقصان ہوتے تھے. ایک بار آگ لگی 97 میں تھا اس سال, تو اتنی زبردست آگ لگی تھی کہ لاشوں کے ڈھیر ہم نے دیکھے. اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ مزید حرکت میں آئی اور انہوں نے مطلب خیموں کی ایسی ترکیبیں بنائی اور فائر پروف غالباً خیمے لگائے اور ایئر کنڈیشنڈ اب تو کر دیا ہے, انہیں بڑی سہولت ہے. ہم پتہ ہے گرمی میں یار وہ پسینے کی جگہ تیل نکل جائے, ایسی گرمی ہوتی تھی. ہم لوگ کیا پنکھے میں پنکھا چلائے وہ بھی گرم ہوا پھینکے سمجھے, اس میں پانی ڈالتے تھے. جیسے ایک حصہ بھائی پنکھے کے پیچھے بیٹھے اور وہ اسپرے سے پانی چلا اور میں اس میں بیٹھ گیا ٹھنڈک لوں, اس طرح منا شریف کی بات کرتا ہوں. اچھا پھر میدان عرفات میں پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا وہاں, پھر یہ ہاتھ کے پنکھے گتے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ اس طرح مطلب کام چلاتے تھے, پھر بھی حج کرتے تھے. ایک دور وہ تھا کہ خیمے ہی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, آزادی سے لوگ مطلب وہ اپنے طور پر جو بھی اپنا انتظام کرتے تھے. اس طرح مطلب یہ کہ اب حج میں صحیح بولتا ہوں میں سہولت ہو گئی ہے, اب وی آئی پی حج ہو رہا ہے, وی وی آئی پی حج ہو رہا ہے. اب پھر بھی یہ آڑسو لوگ جو ہے سست لوگ پھر بھی حج نہیں کرتے, کیا کریں؟ اب مکہ مدینہ ان کے گھر تو لا نہیں سکتے, گھر سے بھی بھاگ جائیں گے یار, پانچ دن پھر کیا مند رہیں گے ہم, کاروبار چھوڑ گئے تو یہ تو کرنا پڑے گا. اس لیے مہربانی کر کے جن پر حج فرض ہے وہ اس کو سعادت سمجھیں کہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. سمجھے, جنت میں بھی آپ کا اپنا کاروبار چھوٹ جائے گا مگر وہاں پھر وہ کام ملے گا کہ یاد کریں گے آپ کا کاروبار, آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا, وہاں کاروبار نہیں ہوگا, وہاں بس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, جو چاہو گے ملے گا, جو کھانا چاہو گے ڈش تیار, پرندہ اڑتا دیکھیں گے وہ جا رہا ہے یہ یار اس کی ڈش کھانی ہے تو وہ بھنا بھنایا تیار. ارے وہاں جنت میں غم نہیں ہے, ٹینشن فری ماحول, اور نہ گرمی ہے وہاں نہ سردی ہے. جی ہاں, وہاں ایسا موسم ہر وقت ہوگا جیسے صبح سادی کے وقت نہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, ہر وقت سحر کا وقت ہوگا, صبح کا وقت, کوئی غم نہیں, کوئی صدمہ نہیں, مارا ماری لڑائی دہشت گردی تو پولیس تو یہ تو کچھ بھی نہیں, سب بالکل ہر صورت میں امن ہی وہاں پر ہوگا, وہ اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اس لیے اسی جنت میں جانے کے لیے حج بھی کرنا ہے اور دیگر نیک اعمال بھی بجا لانے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. جو گرمی تکلیف درد کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو سمجھایا ہے حضور, وہ اگر شعر سنا دیں, اعلیٰ حضرت نے جو بتایا ہے گرمی بھی ہے درد بھی ہے تکلیف بھی ہے, کیا فرماتے ہیں؟
گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. میں تپ کا ذکر ہے, تپ اسے بولتے ہیں بخار کو, تو عین ممکن ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس وقت بخار کی کیفیت ہو, یہ شعر لکھتے وقت بخار آیا ہو, گرمی کا سیزن پھر بخار بھی ہے, کلفت سفر کی تکلیف ہے, لیکن اپنے آپ کو فرما رہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. عظیمت میں نے سفر یعنی کہ تو یہ دیکھ تو سی کہ سفر کہاں کا ہے, بھلے گرمی ہے بھلے تپ ہے یعنی بھلے بخار ہے بھلے تکلیف ہیں لیکن سفر بھی تو کتنا پاکیزہ اور سونا سونا ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام اسے لائے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے قافلوں کو ایک دور پہلے, اب تو ایسے نہیں ہوتا, سنا نہیں اب کہ قافلوں پر کوئی ڈاکو حملے کرتے ہوں, پہلے ہوتے تھے ڈاکو قافلوں قافلے چھین دیتے تھے, حاجیوں کو شہید کر دیتے ہوں گے اور کیا کیا کرتے تھے, تو اس طرح اب وہ صورت نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کے دور میں تھی ہاں وہ صورت, تو اس وقت لوگ ڈراتے تھے کہ حج پہ جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے.
خدا حج پہ بولا خدا حج پہ بولا عاشق بار میں پھر میٹھا مدینہ
حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے کہ لیڈیز ٹیلرنگ کا کام سیکھ کے اور اپنا سیپریٹ بزنس کر سکتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے
ہاں تو عورت عورت کے کپڑے سی سکتی ہے لیکن وہ بھی فاسقہ کے کپڑے نہیں سی سکتی جس میں مطلب وہی گناہ میں تعاون ہوگا گناہوں میں اس کے ساتھ کوپریشن ہوا نا تو اس کی تو ممانعت رہے گی گناہ گار ہوگی جیسے وہ یہ آدھے ننگے کپڑے یا آج کل جیسے مثلاً پہنتی ہیں عورتیں تو یہ اس طرح کے نہ سیے اور نارملی جو پردے والے جو درست شریعت جس کپڑے کو جس لباس کو درست قرار دیتی ہے ایسے کپڑے عورت کے سیے بے شک اس کے ناپ بھی لے سکتی ہے مگر ایسا لباس سینے کی ممانعت ہے کہ جو فاسقہ عورتیں پہنتی ہیں جیسے بے حیا عورتیں بے پردہ عورتیں جو گھومتی ہیں بے پردہ تو اس طرح کے جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں جو ان کا شعار ہوتے ہیں نشانیاں ہوتی ہیں فاسقہ کی تو ایسے کپڑے نہیں سینے چاہیے کہ اس میں چاہے کتنی اجرت ملے کیونکہ یہ ان کے گناہ میں تعاون کرنا ہے وہ آدھے آدھے ننگے مطلب یہ ادھر یہ تو پیٹ نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے گندے گندے انداز میں لباس پہنے جاتے ہیں تو ایسے کپڑے اگر یہ سیئیں گے نا تو ایسی عورت فاسقہ ہے لعنت میں گرفتار ہے وہ ایسے کپڑے سی کر ان کی گناہ میں مدد کرنا ہے اور قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے تعاونوا علی البر والتقوی نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اچھا اب مردوں کو لیڈیز کے کپڑے سینے کی تو اجازت ہے لیکن مرد غیر عورت کا ناپ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ناپ لینے میں اس کو دیکھنا بھی ہوگا اس کو مطلب بدن کو ٹچ بھی کرنا ہوگا جب ہی تو ناپ لے گا یہ مطلب گناہ کا کام ہے اس سے اگر ایسا کیا ہے معاذ اللہ تو اس سے توبہ فرض ہے توبہ کرے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے سلے سلائے کپڑے یہ درزی کے پاس بھیج دے درزی اسی کپڑے سے وہ سلائی کر دے گا یہی ہوتا ہے مطلب یہ بہت ہوتا ہے لیکن یہ کہ عورت کا مرد ایک بار بھی اجنبی عورت کا غیر عورت کا ناپ نہیں لے سکتا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
20 ربیع الاخر 1447 سن ہجری اور دن اتوار ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے الحمدللہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہماری فلائٹ ہے مدینہ شریف کی ایک آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سفر پر جب جائے تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے
مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ
سبحان الذی سخر لنا
ھذا وما کنا
لہو مقرنی
الحمدللہ اس وقت ہم جہاز میں بیٹھے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف جہاز لے گئے پرواز اللہ کرے مدینہ پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ الحمدللہ ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے حرم محترم میں داخل ہیں حرم شریف میں داخل
افسردہ قدم لغزیدہ
حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے،
سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے،
میری الفت مدینے سے یوں۔
ابھی الحمدللہ مسجد قباء کی حاضری سے مشرف ہوئے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین وقف کی۔
ابھی ہم مسجد الحلیفہ پر حاضر ہوئے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے حج کا بھی اور عمرے کا بھی احرام باندھا ہے، اور جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔
مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا
مدینے سے جا رہے ہیں۔
ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی۔
عمرہ شریف کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہو رہے، مدینہ چھوٹ رہا، عمرے کی نیت کر لیجیے۔ اللہم انی اريد العمرۃ،
روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا
حضور، یہ کون سا مقام ہے مبارک ہے؟
الحمدللہ اس وقت کا طواف اور صحیح سے فارغ ہو کر ہم نکلے، اور ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بی بی آمینہ کے گھر کے کچھ قریب سے کھڑے۔
بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام،
حسرت نو جگر دل خون گل رہا تھا میرا ہجر شاہ میں دل خون گل رہا تھا میرا ہجر شاہ میں جب چل پڑا شہر مدینہ کو چھوڑ کر جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر بہتر ہے موت فرقتِ طیبہ سے بل یقین بہتر ہے موت فرقتِ طیبہ سے بل یقین مر جاتا کاش جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر عطار کر رہا ہے یہ رو رو کے التجا سے بلائیے گا پھر سے بلائیے گا پھر سے بلائیے گا مدینے میں جلد تر سے بلائیے گا مدینے میں جلد تر حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے چھوڑ آئے ہیں مدینہ
پاک میں زہرہ مدینہ چھوڑ آئے
پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو خود کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ، مدینے سے جدائی، مدینے سے واپسی تو ہو چکی، اور مدینے کی باتیں کرتے رہیں گے، مدینے کی یاد دل میں بس آتے رہیں گے، نہ جانے کس کے آنسو، کس کی سسکی، کس کی ہچکی، کس کی آہ، دیکھنے سننے والوں میں سے ہمارا بیڑا پار کر دے اور ہمیں ایک بار پھر اس مقدس اور پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا دے۔ جب واپسی ہوتی ہے نا تو ایک غم جو کھایا جاتا ہے کہ نہ جانے دوبارہ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، زندگی رہے گی نہیں رہے گی، بلاوا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ سب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مکے کی حاضری، مکے کی باتیں، کعبے کی زیارت، وہاں پر جانا، وہاں کا بیٹھنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا ملے سنت بھی کچھ اگر کر سکے، کیونکہ ابھی پیغامات کے ذریعے بھی پتہ چلا کہ اب ملے سنت فرمائی رہے تھے کہ بولنے کا دل نہیں کرتا، اب مدنی مذاکرہ ہے بولنا تو ہے، اور بولنے کا دل نہ کرنا اس کے تعلق سے بھی، اور کچھ وہاں کا ذکر مبارک ہو جائے تو عاشقان رسول یقینا اس کو سننے کو پسند کریں گے، اچھا جانیں گے۔ تو میں عرض کروں گا آپ بھی کچھ اس حوالے سے کچھ ارشاد عطا فرمائیں،
آپ بولے جائیں۔
میں کیا بولوں، کیا بولوں، بولے بولنے جیسا راہ ہی کیا ہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔
آہ شاہ بہروبر میں مدینہ چھوڑا آیا، کو ہے غم بڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا آیا، آہ شاہ بہرو
مدینے کے
چادر میں مدینہ چھوڑا آیا جلد چھوٹا
دور ملازمت کرتا ہے اور ایک ماہ بعد گھر آتا ہے، پھر واپسی پر جاب کے بجائے سیدھا مدینہ شریف چلا جائے، تو کیا اسے اپنے والدین اور اہل خانہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مرتبہ جاب پر نہیں بلکہ سفر مدینہ ہے؟ اور کیا مدینہ شریف کی حاضری خاموشی سے ہو یا دوست احباب کی دعائیں لینے کے لیے انہیں اطلاع دینا بہتر ہے، جبکہ معافی تلافی کا سلسلہ وہ پہلے ہی عمومی طور پر کر چکا ہو؟
ماں باپ سے اجازت تو لینا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر حج فرض ہے تو اجازت کے بغیر بھی کرنا ہوگا، اگر اجازت نہ ملے تو اس سے اگر آپ چھپ کر جائیں گے بھی ماں باپ سے پتہ چلے گا تو ان کو فیل تو ہوگا نا، فاصلے بھرنا پڑیں گے، ماں باپ کی ناراضی یہ بھی خراب نقصان دے، قرآن شریف کرنے کے لیے اجازت لینی بھی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد صفدر اتاری ہے اور میرا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن، یعنی مؤمن کی فراست سے بچو، تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ مؤمن کی فراست کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے؟
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے مبارکہ، مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، کہ شرح میں حافظ ابن عثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، لفظ فراست دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک معنی تو وہی جس پر حدیث پاک کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ پاک خصوصی انوار اپنے اولیاء صلحاء یعنی نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لہذا وہ کرامتوں اپنے گمان کے ذریعے لوگوں کے احوال ان حالتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کے ذریعے لوگوں کے اخلاق و عادات میں غور و خوض کر کے ان کے احوال ان کی حالتوں سے باخبر ہو جائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فراست ہر مومن کو بقدر ایمان نصیب ہوتی ہے، فراست و الہام وہی معتبر ہے جو خلاف شرع نہ ہو، خلاف شرع ہو تو وسوسہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک غیر مسلم نوجوان مسلمانوں جیسی شکل و صورت بنا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابو القاسم، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، پہلے عام طور پر کنیت سے پکارنے کا رواج تھا، اب نہیں ہے، وہ اے ابو القاسم، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہے؟ پھر اسی حدیث مبارک اتقوا فراسۃ المؤمن وہ پڑھی اس نے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اب اسلام لے آؤ، تمہارے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے، بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو یوں اپنی فراست سے جان لیا کہ ایمان لانے کا وقت اس کا آ گیا ہے اور وہ ایمان لے آیا۔ حضرت علامہ کرمانی فراست کے حصول اور اسباب کے متعلق بیان فرماتے ہیں، جو شخص اپنی عمر اتباع سنت میں گزارے، باطن کو ہمیشہ مراقبے سے آراستہ رکھے، اللہ پاک کے بارے میں اور مطلب سوچتا رہے، غور کرتا رہے، اس کی یاد میں مگن رہے، اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھے، شہوات و لذات سے اپنے نفس کو روک کے رکھے اور حلال غذا کھائے، تو ایسے شخص کی فراست کبھی خطا نہ کرے گی۔ جو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے، لہذا جب اس نے اپنی آنکھوں کو حرام کی گئی چیزوں سے بچایا تو اس کے بدلے میں اس پر علم و یقین اور معرفت و فراست کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جن کا تعلق قلبی بصارت یعنی دل کی نظر سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے اسلامی بہن سوال کر رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بھلائی کی کوئی صلہ نہیں ملتا، ہم نے اب بھلائی کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہمیں بھلائی کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ بھلائی کے کام چھوڑنے سے کس کا نقصان ہے؟ بھلائی کے کام چھوڑنے والے کا یا جس سے بھلائی کی جاتی ہے، اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
صلہ تو مرنے کے بعد ملے گا نا، ابھی سے صلہ ملنا ضروری تو نہیں ہے. غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، یہ اگر کوئی بھلائی کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، تو ان کو دنیا میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مسلمان کو آخرت میں ثواب ملے گا. بعض وقت دنیا میں بھی اس کے فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ بھلائی آپ نے کی کسی کے ساتھ، احسان کیا، تو آپ یعنی اس کا صلہ کیا چاہتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، یہ تو پھر ادلا بدلی. صحیح یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی پر احسان کریں، بھلائی کریں، اور اس کی طرف سے احسان کے بدلے کی امید نہ رکھیں، نہ اس کی مطلب ہم یعنی کہ تمنا کریں، ہم مطلب اللہ سے اس کا بدلہ چاہیں. اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا، صلہ دے گا، وہ بندہ دے ہی نہیں سکتا اس طرح کا. اس لیے بھلائی کا کام چھوڑنا جو ہے نا، اس میں شیطان کی کامیابی ہے. ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، نیکی بھلائی. وہ کسی نے شعر کہا نا، ہم وفا کرتے رہے وہ جفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اگر ہم نے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا بھی، اس نے پھر بھی بد سلوکی کی، تب بھی ہمیں اپنی طرف سے اچھا سلوک کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا ہمیں تو آخرت میں اجر چاہیے نا. جب آخرت میں اجر چاہیے تو پھر ابھی سے اس کا اجر طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، نادانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ کہتے ہیں نا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو اخلاص کے ساتھ کسی مطلب نے دنیاوی غرض و غایت کے بغیر اللہ کے لیے بندہ عمل کرے، تو اس کا ڈھیروں ڈھیر جو ثواب ملے گا. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ تو اسے فائدہ پہنچائے. تو یوں مطلب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ ایک کار ثواب ہے. اور اللہ کے لیے فائدہ پہنچانے کی ترکیب کریں، نہ کہ لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے کہ لوگ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں یا میری تعریف کریں، یہ بڑا بھلا آدمی ہے، بڑی مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو یہ تصورات نہ ہوں، صرف رب کی رضا کے لیے.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.